لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نشست کا جو موضوع گفتگو ہے وہ آپ نے سن لیا کہ یہ دور فرقوں کا دور ہے، اور فرقے ظاہر ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، تنظیمیں بنتی رہتی ہیں. ان حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کردار ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جن کا فیصلہ ضروری ہے. پہلا مقدمہ یہ ہے، ہم یہ فیصلہ کریں کہ زیادہ علم کس کو ہے، ہمیں یا اللہ تعالی کو؟ زیادہ ہم جانتے ہیں یا پروردگار جانتے ہیں؟ پہلے یہ چیز سوچیں، غور کریں اور اس کا فیصلہ کریں. قرآن بھی کہتا ہے: اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اگر اللہ کو ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرامین کسی ہماری وضاحت کے محتاج ہیں؟ کسی ہماری تعویل کے محتاج ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم پوری کائنات پر حاوی. صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات مذکور ہے، جب وہ کشتی سے اترے تو ایک پرندہ دیکھا جس نے اپنی چونچ میں سمندر میں سے پانی بھرا. وہ ایک بحر زخار تھا، ایک بحر مواج جس کی لہریں اور موجیں بڑی بلند. اس چونچ میں سے اس نے پانی بھرا، اور جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو دین کے ساتھ آخرت کے ساتھ مربوط کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. یہ منظر اللہ کے دو نبیوں نے دیکھا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے یہ پرندہ دیکھا جس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا؟ جی ہاں. تو فرمایا کہ ان علمی و علمک و علم الخلائق، میرا علم اور تمہارا علم اور پوری مخلوقات کا علم. ان مخلوقات میں فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، بڑے بڑے مدبر ہیں، مفکر ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، محدثین ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں. فرمایا کہ میرا علم اور تمہارا علم اور پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اس پرندے کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے میں. یہ تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت کا علم، اس کی صفات مثالوں میں مقید نہیں ہو سکتی. یہ صرف تفہیم اور تقریب کے لیے کہ ایک حقیقت آپ کے ذہنوں کے قریب آ جائے کہ اس کا علم کیسا ہے، اس کی صفات کیسے ہیں. ورنہ اس میں، اس مثال میں بھی کچھ محدودیت کا شائبہ ہو رہا ہے. مگر اللہ رب العزت کی صفات ان مثالوں میں محدود نہیں ہے. صرف آپ کے ذہنوں کے قریب ایک حقیقت کی گئی کہ اس کا علم کیسا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اپنے دین کا مکلف بنایا، دین کا پابند بنایا. ہم انسان کیا ہیں، ہماری حاجات کیا ہیں، دین کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کا علم زیادہ کس کو، ہمیں یا اللہ کو؟ قرآن کہتا ہے سورہ ملک میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بدتر ہے. میرے بندوں کے لیے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے وہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ خوب باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے مرض کیا ہیں، ہمارے امراض کا علاج کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الطبیب هو اللہ، کہ طبیب تو اللہ ہے، امراض کو پہچاننے والا، امراض کی تشخیص کرنے والا اور امراض کا علاج کرنے والا. اصل طبیب تو اللہ ہے. یہ سارے مقدمات ہیں، ان سے آپ متفق ہیں یا نہیں؟ اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے نقصانات سے، ہمارے امراض سے آگاہ کیا یا نہیں کیا کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز نافع ہے. یہ اصل موضوع ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا مکمل موضوع انسان، انسان ہی مخاطب ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک انسان ہی موضوع پاس ہے. یہ سارے مقدمات واضح ہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کسی کو نکیر نہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذات حیات دیا، دین اسلام. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی ذات تمہارے لیے بہتر ہے اور کوئی نہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، یہ میرا پسندیدہ دین اور کوئی نہیں. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق متعین ہو جائے کہ یہ حق ہے تو باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی. یہ سارے بالکل واضح مقدمات. امیر المومن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فاذا طلبناه في غيره اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہماری عزت دین اسلام میں رکھی، اور اگر ہم نے اپنی عزت دین اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ فلاں ضابطہ فلاں قانون ہمارے لیے عزت کا باعث ہو سکتا ہے تو اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. تو ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر مسئلے میں اپنے دین کی طرف پلٹے، رجوع کرے. یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہماری عزت کی اساس ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. تم کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، تم غالب ہو، تم بلند ہو. اس معنی کی بہت سی آیات موجود ہیں. جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، شکست خوردہ نہیں ہو سکتے، مغلوب و مخور نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. اور اگر ہمیں کبھی شکست لاحق ہوئی یا ہم کبھی ذلت کی دلدل میں گرے یا پھنسے تو اس کا لازمی معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا. جب تک وہ ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی، اور اگر ہم زیر ہو گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، اور کوئی معنی نہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری طاقت کم تھی، وسائل کم تھے، اسلحہ کم تھا، تعداد کم تھی، نہیں. اگر جنگ پوتا میں 3000 مسلمان 1,00,000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ ہم تعداد کے محتاج نہیں. ہمارا مقہور ہونا اور مغلوب ہونا اس کی ایک ہی تفسیر ہے، ایک ہی توجیہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دی. اسے عربی میں فشل کہتے ہیں، فشل. فشل کا معنی ناکام ہو جانا، ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے جبکہ یہ ساری باتیں طے ہو چکی کہ سب سے بہتر وہ جانتا ہے، سب سے زیادہ وہ جانتا ہے، مخلوق کو سب سے بہتر وہ سمجھتا ہے، کیا نافع ہے اور کیا ضار ہے اس کو علم ہے، اصل طبیب اللہ ہے، یہ ساری باتیں طے ہو چکی. اب اللہ رب العزت نے ہمارے فشل کے اسباب بیان کیے کہ تم ذلیل کب ہوتے ہو، متروک اور مقہور کب ہوتے ہو، ناکام اور نامراد کب ہوتے ہو. فرمایا کہ اس کے بہت سے اسباب نہیں، اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ولا تنازعوا فتفشلوا. تم فرقے نہ بننا، نزاع نہ کرنا، تنازع نہ کرنا، ورنہ فشل تمہارا مقدر بن جائے گا. فلا تنازعوا فتفشلوا, اختلاف نہ کرنا, تنازع نہ کرنا, فرقوں میں تقسیم نہ ہونا, ورنہ فشل تم پر مسلط ہو جائے گا. تو یہ ایک ہی سبب ہے. تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ جانتا ہے, اور وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے, اور خالق کو مخلوق کا زیادہ علم ہوتا ہے, وہ اللہ جو طبیب ہے, وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے فشل کا ایک ہی سبب ہے, اور وہ تمہاری گروہ بندی, فرقہ بندی, تنازعات, اختلافات, یہ سبب فشل, ناکامی اور نامرادی کا یہ سبب ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ اس کا علاج موجود ہے. پہلے تمہید قائم کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے, حق کے تقوی ادا کرو. اور ایک بات پر پوری توجہ سے دھیان دو کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم پر اسلام کی حالت میں موت آئے, اس پر پوری توجہ کرو, حق کے تقوی پورا کرو. اور یہ بات مسلسل تمہارے دھیان میں رہے کہ موت اسلام پر, کفر پر نہ ہے. کیونکہ موت کی دو حقیقتیں اٹل ہیں, ایک یہ کہ اس نے سب پر آنا, کسی کو موت سے مفر نہیں, یہ ایک اٹل حقیقت, اور دوسری یہ کہ اس نے اچانک آنا, بتا کر نہیں آنا. تو ذمہ داری اور بڑھ گئی, موت سب پر آنی اور اچانک آنی, تو پھر یہ بات مسلسل دھیان میں رہے کہ تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, مانا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنا قبلہ درست کر لو, کہ یہ موت اچانک آ سکتی. اور مانا یہ کہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو, اپنے آپ سے پوچھو کہ اگر آج موت آ جائے تو میں تیار ہوں, کامیاب ہو جاؤں گا, کوئی گناہ تو نہیں کر رکھے جن سے توبہ نہیں کی, کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا, کسی کی غیبت تو نہیں کی ہوئی, کسی کی چگلی تو نہیں کھائی ہوئی. کیونکہ یہ سارے امور وہ ہیں جن پر بات پرس ہوگی. آج اگر ابھی موت آ جائے تو کیا مستعد ہوں میں؟ اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو تو ایک کام کرو, موت کی تمنا کرو, اپنے لیے موت مانگو, پیارے سے ملو گے. اور پھر کیا فرمایا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے, یہ کبھی موت چاہیں گے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ آگے ہمارے اعمال کیا ہیں, کیا کیا سیاہکاری ہیں, کس کس کا حق مارا ہوا ہے, کیا ہمارا گندا عقیدہ ہے, کیا نجس اعمال ہے, یہ سب جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس حال میں موت آ گئی تمہارا ستیاناش ہو جائے گا, اس عذاب کو کیسے برداشت کریں. تو یہ ابھی تمہید چل رہی ہے کہ حق کے تقوی اختیار کرو, اور پورا دھیان اس بات پر صرف کر دو کہ تم پر موت اسلام کی حالت میں آئے, اصل معاملہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس راہ پر کیسے چلیں, کیسے فائد ہو. فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ اس طرح ممکن ہے کہ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو, تفرق کا شکار نہ بنو, فرقے نہ بنو, تنازع نہ کرو, جدا جدا نہ ہو جاؤ, مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. یہ اس طرح ممکن, اس طرح اگر کرو گے تو یہ اصلاح کا راستہ ہے, یہ حق تقوی ادا ہوگا, اور اللہ رب العزت تمہاری موت کی بہتری کی تدبیر فرمائے گا، تمہارے خاتمے کی حفاظت کرے گا، کیونکہ تم نے قبلہ درست کر لیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لیا اور اپنی ذات کو تفرق کا باعث نہیں بنایا. اب یہ سارے مربوط مقدمات ہیں. اللہ تعالی نے ہمارا سبب فشل بیان کر دیا کہ تمہاری ناکامی کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمارا تفرق، تنازعات کا شکار ہونا، یہ ہمارے فشل کا سبب ہے. یہ بات واضح ہوگی. تو پھر اصل جو خرابی ہے اور اس امت کے ضعف کا جو سبب ہے وہ افتراق ہے. اب میں نے یہ بتانا ہے کہ افتراق کیسے ہوتا ہے، فرقہ کیسے بنتا ہے، تاکہ ہم اس راہ سے بچیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے. دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک لائن دی جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے، ہمارا پیغام آ رہا ہے، اسے تھام لو مضبوطی سے. فاستمسک، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اسے اپنے ساتھ چمٹائے رکھو. کس چیز کو؟ بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے. پروردگار کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور حدیث اتاری، قرآن اور حدیث، یہ اللہ کی وحی. فرمایا اسے تھام لو. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ انک علی صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے. معنی یہ ہوا کہ صراط مستقیم اللہ تعالی کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث، اسے تھام لو. اب صراط مستقیم اور کسی چیز کا نام نہیں. یہ لوگوں کی باتیں، فتوے، قصے، کہانیاں، قیل و قال، ظن و تخمین، چونکہ چنانچہ، نہیں. صراط مستقیم ایک حقیقت کا نام ہے، جس حقیقت کو اللہ کی وحی اور اس کا پیغام کہتے ہیں. اس کو کون کون تھامے؟ کیا کوئی طبقہ مخصوص ہے کہ وہ تھامے باقی نہ تھامے؟ نہیں. آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت، یہ امر، یہ آرڈر آپ کے لیے ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے، وہ عالم ہوں، عامی ہوں، اور وہ تاجر ہوں، مستاجر ہوں، آجر ہوں، کچھ بھی، عالم ہوں، جاہل ہوں، پوری قوم کے لیے یہ ایک امر ہے کہ اس وحی کو تھام لو. وہ تھامنے کے اپنے حدود ہیں، وہ ایک الگ موضوع کہ کون کس طرح تھامے، لیکن تھامنا سب نے اس وحی کو. اور فرمایا کہ وسوف تسالو، اور ایک بات نوٹ کر لو، جو میں نے بتا دیا، آرڈر دے دیا، اس کی بابت عن قریب تم سے پوچھو گی، سب سے پوچھوں گا. کہ فوہم فانہم مسئولون، قیامت کے دن پروردگار کی آواز گونجے گی کہ روک لو سب کو، کوئی جانے نہ پائے، میں نے سب سے باتیں کر لی، میں نے سب سے سوال کر لی. کہ فوہم، سب کو روک لو، کوئی ایک بھی بچ کے نہ جائے، سب سے سوال کرنے، سب سے باتیں کرنی، روک لو ان کو. وما منکم احد الا فسیکلمہ ربہ وليس بينه وبينه ترجمان. تم میں سے ہر شخص سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں, اور اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی ترجمان. اللہ تعالیٰ کو ساری بولیاں آتی. علیم بذات الصدور, تم سے براہ راست باتیں کرے گا کسی ترجمان کے بغیر. اور یہ اہم ترین نقطہ ہے, یوم ینادیہم, اس دن اللہ پکارے گا, خطاب کرے گا. ماذا اجبتم المرسلین, تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نبیوں کی دعوت کا کیا جواب دیا, یہ اللہ پوچھے گا. تو یہاں کچھ باتیں اور واضح ہو گئی کہ جو خط اللہ رب العزت نے, جو لائن اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دی, وہ خط مستقیم ہے, صراط مستقیم ہے, اور صراط مستقیم اللہ کی وحی ہے. اور اللہ کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے, ایک قرآن اور ایک حدیث. یہ باتیں بالکل واضح ہیں, اور یہ وحی بالکل واضح ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکتکم من البیضاء, جو راستہ تمہیں میں نے دیا ہے یہ بیضاء ہے. بیضاء, بیضاء کا معنی بالکل چمکدار, روشن, جس میں اندھیرا اور تاریکی نہیں ہے, بڑا روشن راستہ ہے. اللہ پاک کا فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کیونکہ قرآن کی نصیحت ہے, اور نصیحت آسان ہونی چاہیے. ناصح نصیحت کرے ایسے پیرائے میں کہ منسوخ کو کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی. تو یہ ناصح کا کمال ہے یا اس کا عیب ہے؟ اللہ تعالیٰ ناصح ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناصح ہیں, تو اگر قرآن و حدیث پلے نہ پڑے, یہ تو ایک خاص طبقے کا کام ہے, وہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں, ہم تو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ تقسیم باطل ہے. یہ صراط مستقیم اللہ کی وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی وحی کو پیش کیا, پوری زندگی, اور کوئی قیل و قال نہیں. حتیٰ کہ آپ کی خواہشات بڑی پاکیزہ ہیں, لیکن کبھی اپنی خواہش بھی دین میں داخل نہیں کیا. اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا, جب بھی گفتگو فرماتا ہے, جب بھی کلام فرماتا ہے, ہماری وحی سے فرماتا ہے. تاکہ یہ دین خالص رہے, اپنی خواہش تک اس دین میں شامل نہیں کی. بعض موقعوں پر صحابہ کوئی سوال لے کر آتے تو آپ وحی کا انتظار فرماتے کہ اللہ کی وحی آئے گی تو بولیں گے. کتب حدیث میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ انکشاف فرمائے گا تو جواب دیں گے, ورنہ نہیں. بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ یہودیوں نے سوال کیا, فرمایا کل جواب دوں گا, یہ سوچ کر کہ کل اللہ کی وحی آ جائے گی, جواب دے دیں گے. اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ تم نے یہ کل کیسے کہہ دیا, انشاءاللہ کیوں نہیں کہا, کہ اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا. مشیت تو ہماری ہے, چاہت تو ہماری ہے. گو آپ کا کام دعوت کو پیش کرنا ہے, لیکن امور دعوت میں بھی آپ ہماری مشیت کے تابع. اگلے دن یہودی پہنچ گئے اور سوال کا جواب مانگ رہے ہیں, آپ خاموش ہیں, بار بار آسمان کو دیکھ رہے. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے, جواب نہ آیا, اور آپ نے اپنی طرف سے جواب بھی نہ دیا. آپ پابند ہیں کہ اللہ کی وحی سے بولیں گے. یہودیوں کا مذاق بڑھتا جا رہا ہے, ان کی تعلی بڑھتی جا رہی, تو ان کو خاموش کرنے کے لیے کچھ بتا دیتے, نہیں, وحی کے بغیر نہیں بولنا. 15 روز کے بعد وحی اتری, اللہ نے پہلے تنبیہ فرمائی کہ لا تخوتن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, اس کے بعد جواب دیا. یہ بات نوٹ کر لو کہ ایسا بالکل نہ کہو کہ کل یہ کام کروں گا, ہاں یوں کہو کہ انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا. یہ پوری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اس طرح یہ دین دین خالص ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے تک شامل نہیں کی, حتیٰ کہ آپ کا آخری وقت آ پہنچا. ایک مرحلے پر آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص ہے, اس کا ایک مشن ہے, اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وہ کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرا کام کر کے آؤ. وہ چلا جاتا ہے مشن پر, کام کرتا ہے, کام چل رہا ہے, ہو رہا ہے, حتیٰ کہ مشن پایا تکمیل تک پہنچ گیا. جو کام پورا ہو گیا اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے, جو کام پورا ہو گیا, ڈیوٹی ادا ہو گئی, اب وہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں, واپس بلانا چاہتا ہے. یہ مثال بیان کر کے آپ خاموش ہو گئے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم الامہ, جو امت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا. صحابہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے, اللہ کے نبی نے کیا بتا دیا, کیا بیان کر دیا؟ فرمایا تم نہیں سمجھے, مشن اللہ رب العزت کا اور جو نمائندہ بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مشن کی تکمیل کریں, اس کی آبیاری کریں کہ میرا پیغام پہنچائیں, میرا دین پہنچائیں اور مکمل دین پہنچائیں. اب دین مکمل ہو چکا, اللہ کا فرمان اتر چکا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. معنی مشن کی تکمیل ہوگی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نقطہ اپنی قوم کو دے دیا, بیان کر دیا, ایک ایک بات امت تک پہنچ چکی, مشن پورا ہو گیا, تکمیل دین کی آیت اتر چکی. اب معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر سے جدائی اور فراق کی گھڑیاں آ پہنچی, وقت فراق قریب آ چکا, اس لیے رو رہا ہوں. صحابہ کے فہم و گمان میں یہ معنی نہیں تھا. یہ سن کر صحابہ رو پڑے کہ نبی علیہ السلام کا فراق ہم کیسے برداشت کریں گے, آپ کی جدائی کیسے برداشت کریں گے. بقول خاتون کے کل مصیبت بعدہ کا چالا دوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر آ گئے, اس کے بعد جتنے بھی مشکلات ہیں وہ سب کی سب ہیش ہیں, بس آپ موجود ہیں, یہ ہمارے لیے کافی. اسے خبر دی گئی تھی کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا, آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, آپ کا بھائی شہید ہو گیا. وہ ہر بار پوچھے کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا ہے, بتایا گیا کہ آپ ٹھیک ہیں, لیکن چین نہ آیا, حتیٰ کہ احد کے میدان میں پہنچ گئی, اپنی نگاہوں سے دیکھا اور پھر کہا کہ کل مصیبت ان بعدہ کا جانا لوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی جدائی, بھائی کی جدائی, شوہر کی جدائی سب قابل برداشت ہے, لیکن آپ کی جدائی قابل برداشت نہیں. صحابہ رو پڑے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم کیوں روتے, کیا میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ روتی تو وہ قومیں ہیں جو فکری اعتبار سے تلاش ہو کہ ہمارا کیا بنے گا, رہنمائی کون کرے گا, ہماری عافیت اور سعادت کا سامان کہاں سے آئے گا. ہم رونے والی قوم نہیں, وہ دوسری قومیں ہیں جو مرنے والوں پر صدیاں روتی اور حقیقت حال کا علم بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت حال کیا ہے. فرمایا کہ ہم رونے دھونے والی قوم نہیں, اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تمہیں تہی دامن چھوڑ کر نہیں جا رہا, تمہارے ہاتھوں میں ایک دولت, ایک سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترک تو فیکم امرین, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی, حق پر قائم رہو گے. دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب قرآن, دوسرا میری سنت, دوسرا میری حدیث. ایک حدیث میں قرآن کے بعد سنت کی جگہ آپ کی عترت اور اہل بیت کا ذکر, آپ کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, خاندان کے دوسرے افراد, ان کا ذکر کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیونکہ اہل بیت کے توسط سے تقریباً آدھا علم ہم تک پہنچا ہے. خان کی سارے امور, گھریلو امور تقریباً کس نے بیان کیے؟ آپ کے اہل بیت. اکیلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقریباً 2000 حدیثوں کی راوی. تو اہل بیت کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے توسط سے تمہیں بہت علم ملے گا, گھر کے سارے امور وہی بیان کریں گی. تو اس کی ایک حقیقت اور حیثیت ہے. یہ آپ نے فرما دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو تھامے رہوں. اور پھر ایک اور حدیث بڑی قابل غور ہے, صحیح بخاری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کہ دیکھو ہم ایک راہ پر چل رہے ہیں, صراط مستقیم, یہ خط مستقیم ہے, اس پر چل رہے ہیں جو اللہ کی وحی کا نام ہے اور جو قرآن و حدیث کا نام ہے. اس خط مستقیم پر جو چلتا ہوا ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا یہ واحد راستہ ہے. کوئی جنت کے دو تین راستے نہیں ہیں, کوئی چار پانچ راستے نہیں, جنت کا خط مستقیم ایک ہی ہے. اس پر ہم چل رہے ہیں, جو اس پر چلتا رہے گا وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. بڑا آسان ہی. اور جس شخص نے اس خط مستقیم سے اپنے آپ کو پھیر لیا, دائیں طرف چلا گیا, بائیں طرف چلا گیا, فقط ابا, اس شخص نے زبان حال سے جنت میں جانے سے انکار کر دی. اس کی خواہش اگرچہ ہو کہ مجھے جنت چاہیے, لیکن اس کے کردار نے جنت کے داخلے سے انکار کر دیا. اب یہ سارے حقائق اپنے سامنے رکھیے, اب بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ فرقہ کیسے بنتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں اصل, وہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کی وحی آپ پر اتری, یہی آپ نے پیش کی, پوری زندگی اسی وحی کا درس دیا, پوری زندگی صحابہ کے سامنے یہی پیش ہوئی, اپنی رائے تک بیان نہیں کی کہ فلاں مسئلے میں میری رائے یہ ہے, کبھی نہیں بیان کی. دینی امور میں جب بھی کلام فرمایا اللہ کی وحی سے فرمایا, حتیٰ کہ وفات تک یہ باتیں ہوتی رہی, حتیٰ کہ یہ فرما گئے جو اس راہ پر چل کر میرے پیچھے آئے گا, چلے گا, جنت میں داخل ہوگا, اور جو اس راہ سے اپنے آپ کو پھیر لے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس راہ پر چل رہا ہے جس راہ پر اللہ کا پیغمبر چلے, وہ راستہ کتاب و سنت کا, قرآن و حدیث کا, اللہ کی وحی کا, صراط مستقیم ہے, اس راہ پر چلے گا اور چلتا رہے گا, وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. صحابہ کرام چلے, تابعین چلے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل پر قائم ہے. اصل کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم, وہ خط مستقیم, وہ اللہ کی وحی, وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے. وہ ایسی جماعت ہے جس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اپنے آپ کو دائیں بائیں پھیر لیا, دائیں بائیں کے خط پر دعوت دینے والا کوئی ہو اس طرف چلا گیا, پھر گیا, اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ جماعت سے نکل گیا. یہ جماعت کا جو شرعی تصور ہے اس سے وہ خارج ہو. اب داعی کوئی بھی ہو, اس خط پر کوئی بھی کھڑا ہو, اس کو بلا رہا ہے کہ اس طرف آؤ اور وہ چلا جائے, اس کو کہتے ہیں افترق, یہ شخص جدا ہو گیا, نکل گیا. افترق فصار فرقۃ, الگ ہو گیا اور فرقہ بن گیا. جو شخص کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہے وہ فرقہ نہیں, وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت لکھتے ہیں, اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامام, کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کے امام کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ہاتھ آیت اکبر و شرف عہد الحدیث, یہ آیت کریمہ عہد الحدیث کے لیے ایک شرف کی بات ہے, ان کا ایک عظیم شرف ہے, ان کے لیے تمیز امتیاز ہے عہد الحدیث کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہر جماعت نے, ہر فرقے نے ایک شخصیت کو قائم کر لیا, اسے اپنا امام مان لیا, لیڈر مان لیا, ان کی ہر بات کو مانتے ہیں, ہر امر کو قبول کرتے ہیں, ہر آرڈر کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ کہ وہ شخص یا وہ لوگ یا وہ اشخاص اس لیڈر کے ساتھ ایک فرقہ بن گئے. اصل جماعت کیا ہے؟ اصل جماعت وہی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ سابقین اولین صحابہ مہاجرین سے ہو یا انصار سے, ان کا ایک مشن تھا, اس پر چل رہے تھے, وہ خالص اللہ کے پیغمبر کے پیروکار تھے. یہ سارے کے سارے لوگ سابقین اولین انصار ہوں یا مہاجرین ہوں, فالذین تبعوهم بإحسان, اور وہ لوگ جو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, انہی کے نقش قدم کے پیروکار بنے ہوئے, اسی راہ پر چل رہے ہیں, اسی خط مستقیم پر چل رہے ہیں جس پر یہ چل رہے ہیں, صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, ابو عبیدہ بن جراح, ابو طلحہ, عبد الرحمن عوف, سعید ابن زید, جو اس خط مستقیم پر چل رہے تھے. فرمایا کہ جو لوگ اسی پر چلتے رہے, انہی کے پیروکار بن جائیں, انہی کی اتباع کریں, تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان کو راضی کر لے گا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ کو انہوں نے خوش کر لیا, اللہ انہیں خوش کر دے گا, ان کے لیے جنتیں, جو عظیم کامیابی ہے, یہ راستہ. سابقین اولین صحابہ کس راہ پر چلے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے علاوہ کوئی قائد تھا جس کے وہ پیروکار بنے ہو, جس کے پیچھے آپ نے آپ کو لگایا ہو؟ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب تھی؟ نہیں, صرف قرآن و حدیث تھا, ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں حدیث, اور قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جماعت ہے. فرمایا کہ جو اس راہ پر چلتا رہے گا, نقش قدم کا پیروکار بنا رہے گا, وہ جماعت ہے, وہ جماعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جماعت ہے وہ جماعت جس کا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اپنے آپ کو یہاں سے ہٹا لیا, الگ کیا, جدا کیا, بائیں بھٹکا بائیں بھٹکا, اور یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے چار راستوں کا ذکر ہوتا ہے, چار امام اور چار روحانی سلسلے, وہ بھی چار ہیں. ہم عرب میں گئے, وہاں بھی چار سلسلے تھے روحانی, یہ تیجانی, رفاعی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور جو صحیح بخاری کے حدیث ہے, اس میں نبی علیہ السلام نے ایک خط مستقیم کھینچا, خط خط مستقیم, خط مستقیم کھینچا, وہ خط خطین عن یمینہ و خطین عن یسارہ, اور دو خط دائیں طرف کھینچے اور دو خط بائیں طرف کھینچے, ٹوٹل یہ چار ہو. یہ چار کے, یہ چار خطوط میں ایک بڑی حکمت ہے, ایک بڑی معنی خیزی ہے, غور کیجیے. تو میں نے یہ بتایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ فرقہ کیسے بنتا ہے, یعنی جماعت کیا اور فرقہ کیا. مسئلہ اور واضح ہوگا, ایک اور حدیث جامع ترمذی کی, مسلم احمد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں فرقوں کے وقوع کی خبر دی. بس تفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین ملۃ یا فرقۃ, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو. یہ حدیث صحیح, 73 فرقوں میں بٹے گی. فرمایا کہ کلہم فی النار, سارے جہنم میں جائیں گے, الا واحد, سوائے ایک, سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ یوم اصحابی, یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہوں. یہ مفہوم ذہن میں رکھیے, یہ الفاظ ذہن میں رکھیے کہ جو فرقہ ناجیہ ہے, جس گروہ کو جنت ملنی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ بات طے ہو چکی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر پوری زندگی کس چیز پہ قائم رہے, اسی پہ جس پہ قائم رہنے کا اللہ نے حکم دیا کہ جس پہ قائم رہنے کا اللہ نے حکم دیا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک, کہ اس چیز کو تھام لو جو آپ کی طرف وحی کی جائے. اسی کو آپ نے تھاما, اسی کو صحابہ نے تھاما. فرمایا کہ طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اس چیز کو تھام لے جس کو آج میں نے کہ میرے صحابہ نے تھام لے, کہ اس چیز کو تھام لو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی. اسی کو آپ نے تھاما, اسی کو صحابہ نے تھاما. فرمایا کہ طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اس چیز کو تھام لے جس کو آج میں نے کہ میرے صحابہ نے تھاما ہوا. یعنی قرآن و حدیث, یعنی اللہ کی وحی. اگر یہ الفاظ ذہن میں آپ محفوظ کر چکے تو اسی حدیث کا ایک اور جملہ مرادہ, جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے, ان 73 میں سے جنت جانے والے کون ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الجماعہ, وہ جماعت ہے, وہ جماعت ہے. اب جماعت کا معنی واضح ہو گیا کہ جماعت اس گروہ کا نام ہے, دین کی اصطلاح میں, دین کی اصطلاح میں جماعت اس گروہ کا نام ہے جو اس چیز کو تھامے ہوئے ہو جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے تھاما یا صحابہ نے تھاما. باقی فرقے, یعنی جماعت کا تشخص ہمارے سامنے واضح ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں, باہر سے کوئی چیز نہیں لایا. انشاءاللہ ہمارے بیان میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو امپورٹڈ ہو, یا قرآن یا حدیث, کتاب و سنت سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ جماعت کیا ہے اور جماعت کا تشخص کیا ہے, اس چیز کو تھام لے جس کو اللہ کے نبی نے تھاما اور صحابہ کرام نے تھاما. اب جس کا منہج یہی ہے کہ اسی چیز کو تھامے ہوئے ہیں وہ جماعت ہے, اور جس کا منہج وہ نہیں ہے, کسی شخصیت کا نام, کسی امام کا نام, کسی جماعت کا نام, کسی روحانی سلسلے کا نام, وہ فرقہ ہے. یہ ہے افتراق کا معنی کہ فرقہ کیسے بنتا ہے, اور جب فرقہ بنے گا تو اس کا نقصان کیا ہے. نقصان یہ کہ تمہیں اللہ چھوڑ دے گا, یت اللہ علیہ جماعت, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. الجماعت رحمت والفرقت عذاب, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جماعت رحمت ہے اور تفرق عذاب ہے, یہاں بھی اور وہاں بھی. تفرق جو ہے اس کو دین نے عذاب کہا ہے. دیکھیں اس امت میں جو افتراق کی تاریخ ہے وہ خوارج سے شروع ہوئی, خوارج سے, خارجی, یعنی پہلا فرقہ خارجی تھا, وہ جماعت سے الگ ہوئے, اپنی قیادت الگ کی اور یوں امت کو بانٹنے کی کوشش کی. ان کا کردار کیا تھا؟ کردار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم الى صلاتہم وصیامکم الى صیامہم. کردار یہ تھا کہ وہ نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ اے ابو بکر, اے عمر, تم ان کی نمازیں اگر دیکھ لو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. روزے ایسے رکھتے ہیں کہ اگر تم نے ان کے روزے دیکھ لیے تو اپنے روزوں کو بھول جاؤ گے. ایسے نمازی, ایسے روزے دار, یہ نشانات, یہ ان کا کردار. اور محدثین کا اجماع ہے اس بات پر کہ جتنے فرقے ہیں ہم نے خوارج کو پایا کہ ان میں جھوٹ نہیں, جھوٹ نہیں بولتے, ان کا کردار اتنے محتاط کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جائے, پھر وہ گناہ کیسے کریں گے, یہ کردار ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لیکن ادرکتم لاقتلنہم قطرۃ عاد وثمود, اگر میں نے خارجیوں کو پا لیا تو میں خارجیوں کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح قتل کر کے رکھ دیا. گناہ کیا ان کا؟ یہ پہلا فرقہ ہے. اس کا معنی فرقے کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے. ادراج دمشق میں جب صحابی رسول ابو امامہ الباہلی نے خارجیوں کی لاشیں دیکھی جنگ کے بعد, ادراج دمشق میں لاشیں پڑی ہوئی ان کی بکھری ہوئی ہیں, تو پھر بھی ترس نہ آئے. فرمایا کہ شر و قتل تحت عدیم السماء, اس آسمان کے نیچے یہ سب سے بدترین مخذول ہے, سب سے بدترین اور گندے مخذول ہے. اور فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الخوارج ہم کلاب النار, جہنم میں خارجی کتے بنا کر داخل کیے تھے, جہنم کے کتے خارجی ہوں. کردار آپ نے سن لیا, لیکن جو چیز موجب عذاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ تفرق ہے, وہ تفرق ہے. تو حقیقت یہ کہ یہ فرقہ سب سے بڑا سبب فشل ہے. اب فرقہ کون ہے اور کیسے بنا, یہ ان حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کیا. اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرقے تو بن کر رہیں گے, کیونکہ صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتھر پر لکیر ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, وہ بن کر رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے خبر دے دی یہ فرقے تو بن رہی ہیں, اب ہمیں کیوں ڈانٹتے ہو؟ میرے دوست اور بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت میں فرقے بنیں گے یہ دعوت نہیں ہے, یہ تحذیر اور تنبیہ ہے کہ تم بچنا. اس کو فرقے کا جواز نہیں کہا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں کی خبر دے کر فرقہ پرستی کی دعوت نہیں دے رہے, بلکہ جب آپ نے بتایا کہ سب جہنم میں ہے تو دعوت کیسے؟ آپ تحذیر فرما رہے, تنبیہ فرما رہے کہ تم بچ کر رہنا, یہ جہنم کا راستہ ہے. جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایک, اور وہ کون؟ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جائے جس پہ آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہوں. دوسرا کوئی راستہ نہیں, کوئی راستہ نہیں. یہ بات بالکل واضح ہے. اب ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسی ڈھکے چھپے الفاظ کی ضرورت نہیں, بالکل صاف ذمہ داری متعین ہو چکی کہ وہ چھوڑ دے سب کو اور کتاب و سنت کو تھام لے, اللہ کی وحی کو تھام لے. اس دعوت میں کوئی تعصب نظر آتا ہے؟ تعصب ہوتا ہے اپنی کسی شخصیت کی طرف بلایا جائے, اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ, قرآن پکڑ لو, حدیث پکڑ لو, اس میں کوئی تعصب نہیں. علاج یہی ہے جو اللہ نے فرما دیا کہ فاعتصموا بحبل اللہ جميعا, تم مل کر حبل اللہ کو تھام لو, حبل اللہ کو. بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ حبل اللہ کو تھامنا کتنا افضل ہے کہ طرفہ بأیدیکم وطرفہ بید اللہ, حبل اللہ کتنی بڑی نعمت ہے, حبل اللہ, کہ جس کا ایک کونا تمہارے ہاتھ میں اور ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں, اگر اس کو تھام لو گے تو تم اس لڑی میں منسلک ہو جاؤ گے جس لڑی کو اللہ نے تھاما, جو اللہ کے ہاتھ. کتنی بڑی نعمت! یعنی وہ شخص اللہ کے نبی کی جماعت بن جائے گا, وہ شخص ایک ایسی حبل کو, ایک رسی کو تھام لے گا جس کا پہلا سرا خالق کائنات کے ہاتھ. وہ شخص کبھی ناکام ہوگا؟ پھر کبھی شکست خوردہ ہوگا؟ اگر قوم اجتماعی طور پر اس بات کو اپنا لے, اس حقیقت کو اپنا لے کہ اس سری کو اس رسی کو تھام لے جس کا پہلا سرا اللہ کے ہاتھ میں, تو وہ قوم کیسے ناکام ہوگی؟ اس قوم کا مقدر فشل کیسے بن سکتا؟ وہ تو کامیاب ہے, کامران ہے. صحابہ کرام نے تھاما, نہتا ہونے کے باوجود اور فقیر ہونے کے باوجود, پیٹوں پر پتھر باندھنے کے باوجود, کسرا اور کیسر کو تاخت اور تاراج کر کے رکھ دیا. اتنی بڑی سلطنتیں ان کا غرور خاک میں ملا دی. اس لیے کہ حبداللہ کو تھا, وہ شیر و شکر تھے, کوئی گروہ بندی نہیں تھی, جماعت واحدہ، کوئی افتراق نہیں تھا، کوئی تقسیم نہیں تھی، جماعت واحدہ تھی. تو جماعت اور فرقہ یہ معنی واضح ہو چکا. جماعت اللہ کے پیغمبر کا پیروکار، جماعت اللہ کی وحی کو تھامنے والا، جماعت اس خط مستقیم پر اپنے آپ کو لگانے والا جس خط مستقیم پر محمد الرسول اللہ چلتے رہے. اور جو اس خط سے علیحدہ ہو گیا، کسی کی دعوت کو لے لیا، کسی شخصیت کو لے لیا، وہ اس کے نام کے ساتھ جماعت بن گئی، فرقہ بن گیا. اور یہ فرقہ یہ تباہ کرنا، فرقہ بندی یہ بربادی اور تباہی کا باعث ہے. اللہ رب العزت نے اس کے سوا ہمارے فشل کا اور کوئی سبب ذکر نہیں کیا. ایک تو یہ فرقے کا معنی جو کچھ عرض کیا آپ کے سامنے. اب جن لوگوں نے اللہ کی وحی کو تھاما وہ متوجہ ہوئے، ان میں افتراق کی ایک شکل پیدا ہو گئی. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحی کو تھامنے والے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث، لیکن تنظیمیں بن گئی، فلاں تنظیم، فلاں تنظیم، فلاں کی جماعت، فلاں کی جماعت، بڑے بڑے نام. یہ جائز ہوگا کیا؟ یہ حرام اور ناجائز ہے. ایسا کرنے والا کوئی بھی ہو موجب لعنت ہے، امت کو تقسیم کرنے والا، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس موقع پر جو منطبق ہو رہی، فرمایا کہ ماد ایبان جائعان باتا فی غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء للمال والدین والدین للمال والشرف لدینه. ماد ایبان جائعان باتا فی غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء للمال والشرف لدینه. فرمایا کہ دو بھیڑیے ہوں اور دونوں بھوکے ہوں اور دونوں خون خوار ہوں، ایک حدیث مفترسان کے الفاظ، دونوں خون خوار ہوں، دونوں بھوکے ہوں، ان دونوں کو پوری رات کے لیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دونوں مل کر بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین کو دو چیزوں سے پہنچتا ہے. دو چیزیں کسی انسان میں آ جائیں، جتنا نقصان ان دو چیزوں سے انسان کے دین کو پہنچتا ہے اتنا نقصان یہ دو بھیڑیے مل کر بکریوں کو نہیں پہنچا سکتے. وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا کہ من حرص المرء للمال والشرف. یہ کوئی شخص مال کی محبت میں آ جائے، مال کے حرص، مال جمع کرنے، مال جمع کرو، اور عہدے اور منصب کی حرص، عہدے کی حرص، منصب کی حرص. فرمایا یہ دو چیزیں کسی مسلمان میں آ جائیں، مال کے حرص آ جائے یا عہدے کے حرص آ جائے، فرمایا کہ یہ دو چیزیں اتنا نقصان پہنچائیں گی انسان کے دین کو کہ اس قدر نقصان بھوکے بھیڑیے بکریوں کا نہیں کر سکتے. ایک مال کی محبت، دوسرا عہدے کی محبت. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں ان کا افتراق کی راہ پر آنا، تنظیم بنانا یا کسی تنظیم میں شریک ہونا، یہ خیر و برکت کا باعث نہیں ہے، یہ بھی افتراق کا راستہ ہے، یہ عمل بھی افتراق کا راستہ ہے اور بڑا نقصان دہ، بہت نقصان دہ. دین اسلام میں جو جماعت حقہ ہے ان میں افتراق کا کوئی تصور نہیں، وہ تو جماعت واحد ہے، وہ جماعت واحد ہے. اب افتراق کیوں ہوا؟ اس کا سبب یا عہدے کی محبت یا مال کی محبت. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو تنظیم نہیں بن سکتی، افتراق نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیجیے. اللہ کا اگر خوف ہوگا جماعت نہیں بنے گی، تنظیم قائم نہیں ہوگی. جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، مال کی محبت ہوگی یا عہدے کی محبت ہوگی، پھر جماعت بنے گی. شیطانی عمل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی زوردار کام کرنا چاہے کہ فلاں کام کروں، تو پہلے شیطان روکتا ہے کہ نہ کرو،
جب وہ بندہ اپنے ارادے میں غالب آ جائے کہ میں وہ کام کر کے رہوں گا, میرا مشن ہے, تو پھر شیطان ایک اور بار کرتا کہ تم اکیلے کرو گے تو کم ہوگا, تم کچھ لوگوں کو جمع کرو اور ایک تنظیم بناؤ, اور تنظیم بنا کر پھر یہ کام کرو. وہ کہتا یہ ٹھیک ہے. اب لوگ جمع ہو گئے, ایک تنظیم بن گئی, وہ اس کا امیر بن گیا یا کوئی بن گیا, تنظیم کا وجود عمل میں آ گیا. شیطان کہتا اب یہ کام کرو, ٹھیک اب ٹھیک. اب وہ خوش ہے کہ کام ہو رہا ہے اور خوب نام ہے, اور شیطان خوش ہے کہ اللہ کے دربار میں کوئی پذیرا ہی نہیں. اللہ تو ناراض ہے, یعنی بنیاد ایسی ہے کہ اللہ کو ناراض کر لی. میرے دوست اور بھائیو, یہ معاملہ شرعی اعتبار سے خطرناک ہے, کیونکہ اس صورت میں ولا اور برا, عقیدہ, دین کا معاملہ سب مجروح ہو جاتا ہے. آپ تنظیموں کی تاریخ پر غور کریں, ان کے کردار پر غور کریں, تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ اس کے بعد عمل جو ہے وہ اسلام کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں, بلکہ تنظیم کے لیے. بلکہ بعض معنی میں تنظیم ایک بت بن جاتی, بت اس طرح بنتی ہے کہ اس تنظیم کا پیروکار یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ میرے امیر سے غلطی نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صریح غلطی بھی اگر کر جائے تو اس کا بھی لوگ دفاع کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بت نہیں بنا. قرآن نے اسی معنی میں فرقہ بندی کو شرک کہا, فرمایا فلا تکونوا من المشرکین, مشرک نہ بنو, مشرک نہ بنو, من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, یعنی ایسا نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا اور فرقے بن گئے. یہ فرقہ شرک کیوں ہے؟ تنظیم سازی شرک کیوں ہے؟ اسی معنی میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے, امیر نے کوئی بات کہہ دی تو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ امیر نے ٹھیک کہا. وہی شخص ممبر پر چیخے گا کہ ابو بکر صدیق سے غلطی ہو سکتی, عمر بن خطاب سے غلطی ہو سکتی, امیر سے نہیں ہو سکتی. اس معنی میں یہ فرقہ شرک ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے کہ وہ معصوم ہے, اس کو ہم اپنے دور کے عمرہ میں پیدا کرتے تھے. اس معنی میں یہ جو افتراق ہے احد الحدیث میں یا ان لوگوں میں جو اللہ کی وحی کو تھامنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں, انتہائی مضر, نقصان دہ. وہاں بات دین اسلام کی نہیں رہتی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کیا اسلام نے اپنا کوئی پرچم پیش کیا, یہ جھنڈا اسلام کے, اس کا کوئی ڈیزائن یا اس کا کوئی رنگ, کوئی خصوصیت کوئی پیش کی کہ جس کو اونچا کرے تو اسلام اونچا ہو؟ نہیں. آج ہم نے بہت سی تنظیموں کو دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے پرچم ڈیزائن کیے ہوئے, کوئی کتاب چھاپے وہ ساتھ چھپے گا, کوئی اجلاس ہو وہ لہرائے گا, کوئی پروگرام ہو وہ وہاں موجود ہوگا, اس کو اونچا کیا جائے گا. اب بتائیں کہ اس پرچم کو اونچا کرنا تنظیم کو اونچا کرنا یا اسلام کو؟ پرچم اسلام کا تو نہیں, وہ پرچم اسلام کی تعبیر تو نہیں کر رہا. اخلاص ختم ہو جائے گا, البلا بلبرا ختم ہو جائے, کیوں؟ عقیدے کا سب سے اہم شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اوثق علی الایمان المبارات فی اللہ والمعادات فی اللہ. اسلام کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی توحید کے لیے, اور بغض رکھے تو اللہ کی توحید کے لیے. بتائیے آج بلا اور برا کی اساس ہے؟ نہیں. آج محبت اور نفرت تنظیم کی اساس پر, توحید کی اساس پر. ایک شخص کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کی تنظیم کا نہیں ہے آپ سے نفرت کرے. اور ایک شخص چاہے قبر پرست کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کے کاز سے متفق ہے آپ اسے محبت کریں گے. تو توحید بلا اور برا کی اساس ہے, یہ مفقود ہو چکی. تو میرے دوست اور بھائیوں, یہ عمل اسلام کے لیے مضر. تو افتراق کا یہ پہلو ناقابل قبول ہے. تو حقیقت یہ کہ ہمارا جو سبب فشل ہے وہ بالکل واضح جو اللہ نے بیان کر دیا, ولا تنازعوا فتفشلوا, نزاع نہ کرو, افتراق نہ کرو, ورنہ تم کمزور ہو جاؤ. تمہاری کمزوری دشمن کی طاقت, دشمن طاقت ہو جائے گا, طاقتور ہوگا تم پر حاوی آ جائے گا. یہ حاوی کیوں آیا؟ یہ کمزوری وسائل کے اعتبار سے نہیں, ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے, ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے. لہذا یہ چیز چونکہ نقصان دہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور ایک بندہ اپنے کردار کا تعین اس طرح کرے, کیونکہ سوال آپ نے یہ اٹھایا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو افتراق سے بچائے, جس کا طریقہ اللہ نے پیش کر دیا کہ فاعتصموا بحبل اللہ جميعا لا تفرقوا, کہ تفرق سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام. رسی کو تھامنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پوری پیروی کرو, اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دو, اللہ کے رسول کی عوامر کو قبول کرو, نافذ کرو, ان کو پیش کرو, اپنے آپ کو اس کا تابع کر لو, اور اپنی منمانی تعویلوں سے کتاب و سنت کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کے لیے میرے دوست اور بھائیو, میں سب سے اہم مشورہ آپ کو دے کے جاؤں گا, اور وہ یہ کہ آپ اپنے وقت کے علماء سے رابطہ رکھیں. وقت کے علماء سے, وہ علماء جو مخلص ہیں, جو اس تفرق کی دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں, جو آپ کو انصاف کی بات بتائیں گے, آپ کی تربیت کریں گے, کیونکہ تربیت کی اساس اللہ کا دین اور کچھ نہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کریں گے قرآن و حدیث کے ساتھ. قرآن کہتا ہے تو پھر کتاب و سنت تزکیہ کی اساس ہے. یاد رکھو, علماء کرام کا وجود ہر دور کے لیے ایک امر مغتنم, ایک امر مغتنم. علماء کرام, فقہ علماء, کتاب و سنت کی بات کرنے والے, قرآن و حدیث کی بات کرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے, ان سے آپ تعلق جوڑ. بقول سفیان ثوری رحمہ اللہ کے, لو کان الفقیہ علی راس جبل لکان ہو الجبل, ایک فقی, ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہی جماعت ہے. اس کے پاس جاؤ, اس سے استفادہ کرو, تمہارے امراض کا وہ علاج پیش کرے گا, تمہارے مشاکل کا علاج پیش کرے گا, فتنوں کا علاج پیش کرے گا, اور تم کو کتاب و سنت کے نور کے ذریعے حق پر قائم رکھے. تو علماء سے رابطہ اس پرفتن دور میں ایک امر لازم, ایک امر لازم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا, یہ عمرو بن عاص, عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے مسلم, فتنوں کا ذکر کیا, اور ذکر کرنے کے بعد اور فتنوں کا بڑا ذکر کیا, فرمایا یرقق بعضہ بعضا, فتنے تہ بتہ آئیں گے پے در پے, اور ایسے آئیں گے کہ ہر بات کا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے. یرقق بعضہ بعضا, بعد کا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا. یعنی بعد کا فتنہ بڑا ہوگا, اس کے بعد اور بڑا, اس کے بعد اور بڑا, کہ بندہ ایک فتنے کو آتا ہوا دیکھے گا اور کہے گا کہ ہاتھ ہی مہلے کا تھی, یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا, میں نہیں بچوں گا. بالآخر بچ جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر, اپنے دین کو بیچ دیں چھوٹے سے مفاد کی خاطر, یہ فتنہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان صبح کو مومن ہے, شام کو کافر, شام کو مومن ہے, صبح کو کافر, یہ فتنہ. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد, اب جس شخص کی یہ خواہش ہے, اس دور میں جس شخص کی یہ خواہش ہے, جس کا یہ پروگرام بن جائے, یدخل الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچا لے اور پھر آگے چل کر جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے. اگر کسی نے یہ پروگرام طے کر لیا, اپنے آپ کو اس کا قائل کر لیا, وہ کیا کرے, فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأتی الی الناس بما یحب ان یؤتی الیہ, وہ تین کاموں پر توجہ دے. کیا توجہ دے, کہ اس کی موت اس طرح آئے, وہ اپنی موت کو ایسے پروگرام کے ساتھ مربوط کر لے کہ میری موت اس حال میں آئے, کس حال میں, کہ اس کا اللہ پر ایمان ہو, عقیدہ پختہ ہو, توحید میں اٹل ہو, کوئی لغزش نہ ہو, ایمان باللہ میں کامل ہو. اس کی اصلاح کرے, توحید کو سیکھے, توحید پڑھے, توحید سمجھے, علماء سے توحید کے دلائل معلوم کرے, اس پر اپنے آپ کو عامل بنائے اور کامل بنائے. ایک یہ, دوسرا یہ کہ وبل یوم الاخر, کہ اس کی موت اس طرح آئے کہ قیامت پر اس کا پورا ایمان ہو, یعنی وہ پوری تیاری قیامت کے لیے کرے, پرفتن دنیا کو چھوڑ دے, اس کے جبیلوں کو چھوڑ دے, اور تعلق واجبی رکھے. اصل پروگرام آخرت کا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی, اس کے کسی نسل عین بنا لے. اس کی اصلاح کرے، اس کو سنوارے. اور تیسری چیز یہ کہ وہ یاد الناس تمہاری حکم یوزا الیہ، کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتا ہے، اپنے بارے میں جو توقعات رکھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ یوں پیش آئیں، میری غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، میرا مال نہ چھینیں، مجھے نفرت نہ کریں. اس طرح وہ لوگوں کے لیے بن جائیں، ان سے محبت کرے، ان کی غیبت نہ کرے، ان سے نفرت نہ کرے، ان کی عیب جوئی نہ کرے، ان کا نمیمہ نہ کرے، ان کا مال نہ اتیا. اس طرح یعنی جو سلوک اپنے بارے میں چاہتا ہے وہ سلوک خود لوگوں کے ساتھ کرے. فرما کہ ان امور پر توجہ دیں، توحید کی اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے، تیاری آخرت کی کرے، اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، یعنی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ. یہ کردار ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کردار کو اپنانا چاہیے، کتاب و سنت کا علم ہو، کیونکہ یہ نور ہی در حقیقت ہمیں ہر فتنے سے نجات دلائے گا. اور یہ نور کس کے پاس ہے؟ علماء کرام کے پاس. یہ نور مدارس میں ہے، اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجو. میرے دوست اور بھائیو، بڑا ضروری نقطہ ہے کہ یہ پرفتن دور تعلیم و تعلم کا دور، کہ نوجوان وقف ہو جائے علم نافع کے حصول اور عمل صالح کے حصول پر. یہ دو چیزیں حاصل کریں، علم نافع اور عمل صالح. اور نوجوان اپنے آپ کو اس پروگرام کے مدارس میں جائیں، علماء سے ملیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو، تربیت ہو، امام باللہ مستحکم ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کی تیاری ہو، اور پھر وہ دروس حاصل کرے جن دروس کے ذریعے وہ اللہ کے بندروں کے ساتھ وہ تعلق جوڑے جو تعلق اپنے لیے چاہتے ہیں، مناسبت ہو، خیر خواہی ہو. یہ کردار ہے جس کو شریعت نے پیش کیا. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری اصلاح کی، تربیت کی، تزکیہ اور تصفیہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اس افتراق سے بچائے جو افتراق اس امت کے لیے موجب ہلاکت ہے، جو افتراق اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں جماعت واحدہ بنا دے، وہ جماعت واحدہ جس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہو، سنت رسول اللہ کے ساتھ ہو، اور جو صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی امور اور ان کے احکام کی پابند ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.